السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
اور السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بیزت جلانی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ. اور نگہت کیسی ہیں آپ؟ خیریت؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ آج کل تو موسم تبدیل ہو رہا ہے. بالکل
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بہجت جی, شکر ہے. موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سردی سے بھی اکتا چکے ہیں ہم. اب چاہتے ہیں کہ کچھ بہار آئے. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو لاسٹ ویک میں کہ یہاں پر بہار کی آمد ہو چکی ہے اور خوبصورت لگ رہا ہے اسلام آباد بھی. تو آپ بتائیں.
بس یہاں بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے, کیونکہ ہمارے گھر کے بھی ارد گرد اور سڑکوں پہ جہاں جہاں ایک یہاں پر پودا ہے ریاست ورجینیا کے اندر نظر آتا ہے, اس کا نام ہے ڈاگ ووڈ. بالکل سفید پھولوں سے درخت بھر جاتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا نمبر آ جاتا ہے پھر چیری بلاسمز کا, جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. پھول ہی پھول نظر آتے ہیں, بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے بھی. موسم تو ویسے سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں نگت, ان کا اپنا اپنا ایک حسن اور ایک خوبصورتی ہوتی ہے. آپ خزاں کے رنگوں کی بات کر لیں, آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد بھی میں بے انتہا خوبصورت ہو جاتا ہے, کیونکہ مختلف رنگوں کے جو شیڈز آتے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں. خوبصورتی کی بات ہوئی تو آئیے ایک خوبصورت سا پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں آپ کے لیے لائے ہیں کچھ مختصر سا تعارف ان کا بھی کراتے چلیں. عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ پاکستان کا بیل آؤٹ پیکیج جلد متوقع ہے اور جس کا پاکستان منتظر بھی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایسے پیکیج دیتے ہوئے مالیاتی ادارہ اپنی سخت شرائط بھی سامنے رکھتا ہے. تجزیہ کار اور مبصر صورتحال کا جائزہ کیسے لیتے ہیں رپورٹ پیش کریں گے. پاکستان کو روئے ارضی پر جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے. خاص طور پر پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہیں. پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے حکومت کے اقدامات کر رہی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر عاطف خان سے تفصیلی انٹرویو سنوائیں گے. پھر ہم بات کریں گے ماحولیات یا انوائرنمنٹ کو آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے شدید خطرات لاحق ہیں. اسی بارے میں شعور اور آگہی پیدا کرنے کے لیے انوائرنمنٹل فلم فیسٹیول 2019 کا اہتمام کیا گیا, تو اس فلمی میلے کی ایک روداد بھی آپ کو سنوائیں گے. اور آخر میں فوزیہ مرزا سے ملیے گا جن کا تعلق ہالی ووڈ سے بھی ہے, کیسے اور کیوں تفصیلات سے آگاہ کریں گے. اور آئیے اب چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں نگہت امان کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے وہ کیا رپورٹیں ہمیں سنوا رہی ہیں. جی نگہت.
شکریہ بہجت. آج ہم سب سے پہلے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان میں نافذ ٹیکس پالیسی کے حوالے سے. یہ ٹیکس پالیسی کس طبقے کو زیادہ متاثر کر رہی ہے اور کس کو فائدہ دے رہی ہے, سنیے گا ماہر امور ٹیکس پالیسی ڈاکٹر اکرام الحق کی زبانی. اسی طرح پاکستان کی جب بات ہوتی ہے تو اسے صحافیوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا جاتا ہے اور اس پیشے سے وابستہ افراد اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر مشکل حالات میں رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرانسیسی خبر رساں ادارہ اے ایف پی ہر سال ایشیا میں مشکل حالات میں کام کرنے والے صحافیوں کو ایک ایوارڈ دیتا ہے جس کو کیٹ ویب ایوارڈ بھی کہا جاتا ہے. اس سال یہ ایوارڈ ایک پاکستانی جرنلسٹ نے حاصل کیا ہے, اسد ہاشم نے. ان سے ہونے والی آر این این کی گفتگو آپ کو ہم سنوائیں گے. اسی طرح سوات میں موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی مختلف سرگرمیاں بھی عروج پر ہیں اور اس سلسلے میں سوات میں ضلع انتظامیہ نے اسپورٹس گالا کا بھی اہتمام کیا ہے. اس بارے میں ایک زبردستی رپورٹ آپ کو آگے چل کر پروگرام میں سنوائیں گے. اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم پیش کریں گے شو بز راؤنڈ اپ. تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا ایک مختصر سا خلاصہ رپورٹس کے حوالے سے. تو پروگرام میں اب ہم باقاعدہ رپورٹ سنانے کا آغاز کرتے ہیں اور پروگرام کی پہلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں. حکومت پاکستان نے بجلی کی نرخوں میں بتدریج تین مراحل میں 2.25 سے 2.5 روپے فی یونٹ تک اضافے کا اعلان کیا ہے, تاکہ دسمبر کے آخر تک گردشی قرضوں کو کم کر کے 250 ارب روپے تک لایا جا سکے. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر توانائی عمر ایوب خان نے کہا کہ پہلا اضافہ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں 1 روپے فی یونٹ کیا جائے گا, باقیہ اضافہ 2 سہ ماہیوں کے دوران کیا جائے گا. تو اسی خبر کے ساتھ اب ہم پہلی رپورٹ کی تفصیلات جاننے کے لیے بہجت کی جانب بڑھتے ہیں, جس میں بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے پاکستان کے بیل آؤٹ پیکج کے حوالے سے. تو تفصیلات بتائیے گا بہجت جی رپورٹ کی.
بہت شکریہ نگہت. عالمی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف کے پاکستان مشن کے نئے سربراہ پاکستان کے دو روزہ دورے پر منگل کے روز اسلام آباد پہنچ گئے تھے. اس دورے کے دوران وہ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں. عالمی مالیاتی ادارے کے پاکستان مشن کے نئے سربراہ ایک ایسے وقت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب پاکستان نے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے رجوع بھی کر رکھا ہے. اگرچہ عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ یہ دورہ تعارفی نوعیت کا ہے, تاہم پاکستان کے سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اہم دورہ ہے جس میں پاکستان کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے متوقع پروگرام پر بھی غور ہوگا. اگرچہ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ کے پیکج کے حجم کے بارے میں باضابطہ طور پر کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی, لیکن اقتصادی امور کے ماہر سلمان شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور بیرونی ادائیگیوں کا توازن بہتر بنانے کے لیے 6 سے 10 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی. دوسری طرف منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف سے منسلک ایشیا پیسیفک گروپ کا ایک وفد پاکستان کی طرف سے ایف اے ٹی ایف کے تجویز کردہ اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کے دورے پر ہے. ایشیا پیسیفک گروپ کے وفد اور پاکستانی عہدیداروں کے درمیان بات چیت 26 مارچ سے 28 مارچ تک جاری رہی, جس میں پاکستان کے ان اقدامات کا جائزہ لیا گیا جس کی سفارش ایف اے ٹی ایف نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے مالی وسائل کی روک تھام کے سلسلے میں کی تھی. اقتصادی ماہرین کے مطابق دوست ممالک سے فنڈز ملنے کے باوجود معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج پر سمجھوتا جلد ہی طے پا جائے گا, لیکن پاکستان کے ماہرین معیشت نے بیل آؤٹ پیکج کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کو کڑی قرار دیتے ہوئے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے. کچھ کے نزدیک آئی ایم ایف نے بہت کڑی شرائط عائد کی ہیں جن کا پورا کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہوگا, جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ اس حکومت کے لیے ان شرائط کو پورا کرنا آسان ہے کیونکہ وہ اس کے لیے پہلے ہی سے تیار ہے. انجم ہیرلڈ گل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
معروف ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی عائد کردہ شرائط بہت کڑی ہیں اور پاکستان کے لیے ان کا پورا کرنا مشکل ہوگا. انہوں نے کہا,
اگریمنٹ میں جلدی پہنچ جائیں گے, یہ تو پچھلے نومبر سے ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ انتہائی مشکل شرائط ہیں, اور یہ اگر فرض کر لیں کہ یہ اگر پروگرام ہو بھی گیا تو اس کی امپلیمنٹیشن میں اتنی مشکلات آئیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام سسپینڈ ہو جائے, کیونکہ اتنے شرائط اتنے سخت ہیں کہ حکومت پاکستان کے پاس نہیں ہے ایبلٹی کہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے.
تاہم فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر کہتے ہیں کہ اس حکومت کے لیے ان شرائط کو نافذ کرنا آسان ہوگا. انہوں نے کہا,
اس مرتبہ خاص بات یہ ہے جو گزشتہ اگر آپ دیکھیں 93 سے لے کے آج تک, اس مرتبہ خاص بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے اپنا جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا, جس میں یہ تھا کہ آسٹریٹی میئرز کس طرح لیے جائیں, خرچے کم کیسے کیے جائیں. تو میرا خیال ہے اس میں اس طرح سے وہ کنڈیشن کو اڈاپٹ کرنا مشکل نہیں ہے, بلکہ اس دفعہ ایزی ہے ان کے لیے اڈاپٹ کرنا.
آئی ایم ایف کی جانب سے عائد کردہ شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو منڈی کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے. اس پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر اشفاق حسین کہتے ہیں,
دیکھیں ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں اتنی چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی ہے, انٹر بینک مارکیٹ جسے ہم کہتے ہیں, اس میں اگر ہم نے مارکیٹ پہ چھوڑ دیا تو یہ مارکیٹ کھا جائے گی ایکسچینج ریٹ کو. تو اس لیے انٹروینشن جو ہے سینٹرل بینک کی ضروری ہوتی ہے. ہم جیسے ملکوں میں, ہم انڈسٹریلائز سوسائٹی سے نہیں ہے کہ جہاں پر یہ بالکل مارکیٹ پہ چھوڑ دیا جائے, وہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. 180 بھی اگر چلا گیا تو یہ تو تباہی پھر جائے گی اس ملک کی.
دوسری جانب ڈاکٹر ایوب مہر کہتے ہیں کہ وہ قدر میں کمی سے معیشت تباہ ہونے کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر عام آدمی پر تو پڑے گا, لیکن منڈی ہی قدر کا تعین کرے تو بہتر ہے. ان کا کہنا تھا,
نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ڈیویلیویشن جو ہوتی ہے اگر مارکیٹ ڈرائیو ویل پہ چھوڑ دیں تو مارکیٹ کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے اچھا انڈیکیٹو ریٹ ہوتا ہے جو مارکیٹ کی اسٹرینتھ کو بھی شو کرتا ہے, آپ کی اکانومی کو بھی شو کرتا ہے. اور اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے 139 کے قریب چل رہا ہے, اور اگر یہ فردر ڈیویلیو ہوتا ہے تو اس کو 150 تک میری اپنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ 150 تک یہ ہو سکتا ہے. تو وہ بڑھن تو یقینی طور پہ بڑھے گا, لیکن اس سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کو پالیسی میجرز لینے پڑتے ہیں.
وزیر خزانہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ گیس اور بجلی کے نرخوں میں بتدریج اضافہ ہوگا. और इन पर आयद सब्सिडी का हिस्सा वापस ले लिया गया है, तो क्या इससे महंगाई होगी और आम आदमी पर इसका कितना असर पड़ेगा? इसके जवाब में डॉक्टर अशफाक का कहना था,
जैसे यूटिलिटीज के चार्जेस है, गैस की प्राइसेस मजीद बढ़ाए, जैसे भी गैस की प्राइसेस इतनी बढ़ाई है कि लोगों को चीखें निकल गई हैं, अब उससे अगर मजीद होगा तो लोग तो सड़कों पे निकले हुए होंगे।
लोगों के मुश्किल में पड़ने और एहतजाज करने पर डॉक्टर अयूब मेहर का कहना था कि ऐसा होगा तो नहीं, मगर हुकूमत को इस बारे में कुछ करना चाहिए। उनका कहना था,
इस वक्त एहतजाज वाली पोजीशन नहीं बन पाएगी मुल्क में, सब्सिडीज रिमूव करके अगर प्राइस बढ़ती है तो गवर्नमेंट को अल्टरनेट जरूर देना होगा। अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट कुछ ना करे और सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस पे इन्हसा दे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दे, जीएसटी को कम कर दे, तो यकीन तौर पे आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है।
डॉक्टर अशफाक हुसैन कहते हैं कि ATAF का कहना अपनी जगह पर, लेकिन ये पाकिस्तान के अपने मफाद में है कि वो अपने बैंकिंग निजाम में मौजूद सुकम को दूर करे। डॉक्टर अयूब मेहर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी रहता है तो IMF पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने से तो गुरेज नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान की सौदाकारी की पोजीशन कमजोर होगी। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
तो जनाब, ये तो IMF और पाकिस्तान के बारे में बात हुई। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का महकमा खारजा क्या कहता है। अमेरिका के महकमा खारजा ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक ऐसा खुशहाल मुल्क देखने का ख्वाह है जो इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। महकमा खारजा के मुआविन तर्जमान रॉबर्ट प्लाडिनो ने यह बात मंगल के रोज मामूल की न्यूज ब्रीफिंग के दौरान अमरीका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो के पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक हालिया बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। माइक पॉम्पियो ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अमरीकी सलामती को दरपेश पांच बड़े खतरात बयान करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के गलत हाथों में जाने का खदशा उनमें से एक है। मंगल के रोज ब्रीफिंग के दौरान महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि जौहरी असले का फैलाव अमरीका की कौमी सलामती के लिए सबसे ज्यादा तशवीश की बात है, और इसीलिए तर्जुमान के बकौल ये कतई तौर पर ऐसा मामला है जिसके बारे में अमरीकी इंतजामिया अक्सर गौर करती है, क्योंकि जौहरी फैलाव की वजह से पैदा होने वाले असरात बहुत ज्यादा हो सकते हैं। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमरीका के वजीर खारजा के हालिया बयान पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कोई रद्दअमल नहीं दिया, लेकिन इस्लामाबाद पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक बाज़ मगरबी मुल्कों के तहफ़ुज़ात को मुस्तरद करता आया है। पाकिस्तानी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपने जौहरी प्रोग्राम के तहफ़ुज़ के लिए बैन अल-अक़वामी मायार और कवायद वज़वाबित के पासदारी कर रहा है। ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान के साथ अमरीका के ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें नतायज हासिल करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद को बहाल करना होगा। महकमा खारजा के तर्जुमान का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया जब गुज़श्ता हफ्ते अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को बहुत अच्छा करार देते हुए कहा था कि वो जल्द पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात करेंगे। बाज़ मुबस्सरीन अमरीकी सदर और दीगर हुक्काम के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात से मुतालिक बयान को खुश आइंद करार दे रहे हैं, और उनका कहना है कि ये बयान इस बात के मज़र हैं कि अमरीका अफगान अमल के लिए की जाने वाली पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ करता है, लेकिन तजज़ियाकार समझते हैं कि ताल्लुकात को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए अभी इस्लामाबाद और वाशिंगटन को मजीद इकदामात करने की जरूरत है। तो जनाब, इस खबर के साथ अब चलते हैं रेडियो न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज में, क्योंकि निगत अमान हमें पाकिस्तान में टैक्स निजाम के बारे में एक रिपोर्ट सुनवा रही हैं, तो तफसील उन्हीं से मालूम करते हैं। जी निगत,
बहुत शुक्रिया बहजत। रिपोर्ट की तफसील पर जाने से पहले इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक बयान की भी हम बात करते चलें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा है कि गुज़श्ता हुकूमतों ने मुल्क में टैक्स के निज़ाम में मौजूद खराबियों को दूर करने और टैक्स बेस बढ़ाने को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। एक ऐसा मुल्क जहाँ मुल्क के अखराजात का 30% महज कर्ज़ों पर जमा शुदा सूद की अदायगियों पर खर्च हो रहा हो, वहाँ टैक्स के निज़ाम में मौजूद खराबियों को नज़रअंदाज करना मुजरिमाना गफलत है। माजी में अवामुन्नास और खुसूसन बिजनेस कम्युनिटी को टैक्स हुकाम की जानिब से हरासा करने, टैक्स वसूलियों के पेचीदा अमल, करप्शन और टैक्स से जमा शुदा रकम को हुक्मरानों के शहाना रहन सहन के लिए इस्तेमाल करने की वजह से आम शहरियों का एतमाद टैक्स के निज़ाम और FBR से उठ चुका है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर-ए-आज़म ने महासिल इस्लाहात से मुतल्लिक एक इजलास में किया। وزیراعظم کی زیر صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات کے حوالے سے چند روز قبل وزیراعظم آفس میں ایک اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں وزیر خزانہ اسد عمر، وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر، چیئرمین ایف بی آر سمیت دیگر سینئر افسران نے شرکت کی. چیئرمین ایف بی آر کی جانب سے وزیراعظم کو اس موقع پر پاکستانی شہریوں کی بیرون ملک جائیدادوں کی نشاندہی اور ان کے اثاثوں پر ملکی قوانین کے تحت قابل وصول ٹیکس کی وصولی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر اب تک کی پیش رفت پر بھی بریفنگ دی گئی. بیان کے مطابق اجلاس میں بتایا گیا کہ مختلف ملکی اداروں، غیر ممالک سے کیے جانے والے معاہدوں اور معلومات کے مختلف ذرائع سے بیرون ملک میں موجود اثاثوں کی تفصیلات موصول ہو رہی ہیں. موصول شدہ معلومات کا تفصیلی جائزہ لے کر قانون کے مطابق قابل وصول ٹیکس کی وصولی کے لیے سینکڑوں افراد کو نوٹسز بھی جاری کیے جا چکے ہیں. وزیراعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ بیرون ملک جائیدادوں سے متعلق کیسز کی چھان بین اور ان کو جلد از جلد مکمل کرنے کے غرض سے ملک کے بڑے 6 شہروں لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور ملتان میں آف شور ٹیکسیشن کمشنریٹ کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے. چیئرمین ایف بی آر کا کہنا ہے کہ بیرون ملک میں موجود جائیدادوں اور اثاثوں پر قابل وصول ٹیکس کا اطلاق قانون کے مطابق پاکستان میں رہائش پذیر شہریوں پر ہوگا، غیر ممالک میں مستقل طور پر رہائش پذیر پاکستانیوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اجلاس میں بیرونی ممالک اثاثہ جات سے متعلق کیسز کو جلد منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے وزیراعظم نے آف شور ٹیکسیشن کمشنریٹس کو افرادی طور پر مزید مستحکم کرنے کی ہدایت کی. اجلاس میں نان فائلرز اور بڑی سطح پر ٹیکس بچانے والے افراد کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی. تو یہ تو کچھ بات ہوئی وزیراعظم کے زیر صدارت محاصل اصلاحات سے متعلق اجلاس کی. تو پاکستان میں اگر ہم ٹیکس کی بات کریں تو جس طرح وزیراعظم خود بھی اس پر تنقید کر رہے تھے، تو معاشی ماہرین بھی اس کو ہمیشہ سے تنقید کا نشانہ بناتے آئے ہیں. اس میں کیا خامیاں ہیں اور یہ جو پالیسی ہے ٹیکس نظام کی، یہ کس طبقے کو فائدہ اور کس کے لیے نقصان کا باعث ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے ہمارے نمائندے ریاض محسن نے ماہر امور ٹیکس ڈاکٹر اکرام الحق سے گفتگو کی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں سماعت فرمائیے.
ہمارا زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، مطلب عام لوگوں کے اوپر ہم ٹیکس لگاتے ہیں. اگر آپ ڈیزل پہ ٹیکس لگائیں گے، پیٹرول پہ ٹیکس لگائیں گے، عمران خان بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہوگا جتنا ایک مزدور. یہ ناانصافی ہے.
پاکستان میں جمہوریت کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آئے ایک دہائی گزر چکی ہے، لیکن ملک کے اندر وہ ٹیکس پالیسی نافذ العمل ہے جو کم از کم ایک جمہوریت کو زیب بالکل نہیں دیتی. یعنی ٹیکسوں کا بوجھ تو غریب اور متوسط طبقے پر ڈالا جائے، لیکن مراعات اور سہولیات دی جائیں امیروں کو. ٹیکس پالیسی کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق کہتے ہیں
2010 سے پہلے آپ کو یاد ہے ورکر ویلفیئر فنڈ، اولڈ ایج بینیفٹ جو تھا اور ورکر کمپنسیشن جو تھی نا، وہ فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کرتی تھی اور پھر صوبوں میں ساری جگہ اکٹھا یوز ہوتا تھا. اب تو ظاہر ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا تھا، صوبوں نے بھی لا نہیں بنائے. پھر ایک لا انہوں نے پاس کیا 2013 میں، انکم سپورٹ لیوی، یعنی کہ امیر لوگوں سے لے کر غریب لوگوں کے جو سوشلی ڈسٹریس کلاس ہے ان کو انکم سپورٹ فنڈ میں سے پیسہ دیا جائے گا، وہ بھی دونوں ہاؤس میں جانا تھا، اس کو بھی کچھ نہیں کیا آج تک، اس کی کلیکشن بھی نہیں کی، حالانکہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آپ لے سکتے ہیں.
ڈاکٹر اکرام الحق کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس کی شرح کو بتدریج کم کیا جا رہا ہے، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ قومی خزانے کا بالواسطہ ٹیکسوں پر انحصار مزید بڑھ رہا ہے.
2008 سے لے کر آج 2019 کا ایکسپیرینس ہے سو کالڈ ڈیموکریسی کا، اس میں تو بالکل ہی انہوں نے امیر لوگوں پہ ٹیکس لگانا چھوڑ دیا. جو لاسٹ بجٹ دے کر گئی تھی پی ایم ایل این، انہوں نے تو اتنا ریٹ امیر لوگوں کا گرا دیا کہ جو پہلے 30% تھا اس کو وہ تقریباً 15-16% پہ لے آئے. امید یہ تھی کہ بھی کام کرنے سے زیادہ کلیکشن ہوگی، مگر ہوا کیا، کلیکشن تو آپ کی اور بھی نیچے چلی گئی ہے. ایوریج لاس جو ہے ٹیکسز امیر لوگوں پہ کام کرنے کا، وہی تقریباً 150 بلین کے قریب پڑ رہا ہے.
تبدیلی کے نعرے پر اقتدار میں آنے والی تحریک انصاف نے اس ظلم کو ختم کرنے کا عہد کیا تھا، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا.
اس حکومت کو بھی کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسٹ بیس ٹیکس لگائیں، ساتھ میں چلے انکم بیس بھی لگانا ہے تو اس میں بھی امیر لوگوں سے زیادہ لیں. اب بلینز پڑا ہوا ہے ورکر ویلفیئر فنڈ میں کمپنیوں کے پاس، وہ تو ان سے نکلوا نہیں رہے، اور کرنا کیا ہے، صرف سینٹ کے اندر ایک بل موو کرنا ہے کہ جی یہ لا نیشنل پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا، آپ دونوں ہاؤسز سے پاس کر لیا جائے۔
لیجسلیشن کا تو اس وقت پرابلم ہوا ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے تعلقات خراب ہیں، اس حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی نان لیجسلیٹو میئرز بھی ہو سکتی ہیں جس سے غریب لوگوں کو کچھ ریلیف مل سکے؟
بالکل، دو تین دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر آپ کوئی ایسا لیجسلیشن لاتے ہیں جو فائدے مند ہے قوم کے تو ہم اس کو آپ کی حمایت کریں گے۔ اس چیز کو ٹیسٹ تو کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو، کم از کم یہ لا سامنے رکھ کے جن کا میں نے ذکر کیا۔ نمبر دو یہ ہے، امیر لوگوں کو کنسیشنز دینی ہوتی ہیں، جب ان کا ٹیکس ریڈیوس کرنا ہوتا ہے اس وقت تو فوری ایس آر او ایشو کر دیتے ہیں، اور جب امیر لوگوں سے لینا ہے وہاں ایس آر او کام نہیں آتا۔ تو یہ ان کا دوسرا، نہ بھی اگر پارلیمنٹ کے پاس جائیں تو آلریڈی پارلیمنٹ نے پاور ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے سیل ٹیکس میں، آلریڈی پاور ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے انکم ٹیکس میں کہ وہ جو ہے دوسرے ٹیکس میئرز لے سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا پریزیڈنشیل آرڈیننس لاتے ہیں جو غریب لوگوں کے فائدے کا ہو اور امیر لوگوں سے کچھ پیسہ نکالے تو اس پہ بھی کوئی بار نہیں ہے، اور سپریم کورٹ 20 دفعہ کہہ چکی ہے کہ آرٹیکل 89 کا استعمال آپ مفاد عامہ میں کر سکتے ہیں، وہ بھی ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔
پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکس جو انکم ٹیکس کی شکل میں ہوتا ہے اور اسے بالواسطہ ٹیکس کی طرح آگے منتقل نہیں کیا جا سکتا کی شرح 40% سے کم ہے، اور سول حکومتیں اس میں مزید کمی کرتی جا رہی ہیں۔ موجودہ حکومت ابھی تک 2 ضمنی بجٹ پیش کر چکی ہے لیکن اس پالیسی میں کوئی تبدیلی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ سیاحت اور سرمایہ کاری کے فروغ کی غرض سے پاکستان نے نئی ویزا پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ 175 ملکوں کے شہریوں کو پاکستان کے آن لائن ویزا کی سہولت دے دی گئی، جبکہ 50 ملکوں کے شہریوں کو آن ارائیول یعنی آمد پر ویزا کی سہولت دی جائے گی۔ پاکستان آنے کے خواہش مند غیر ملکی اب کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے ویزے کی درخواست دے سکیں گے۔ حکومت نے ویزا فیس میں بھی کمی کر دی ہے۔ نئی ویزا پالیسی کے تحت پہلے مرحلے میں 5 ملکوں کے شہریوں کو ای ویزا یعنی الیکٹرانک ویزا جاری کیا جائے، جن میں برطانیہ، چین، ترکی، ملائیشیا اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں، جبکہ 55 ملکوں کے شہریوں کو آن ارائیول یعنی پاکستان آمد پر ویزا جاری کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں نئی ویزا پالیسی کے باقاعدہ اعلان کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان امن کے راستے پر گامزن ہے اور انہیں توقع ہے کہ اس کے ہمسایہ ملکوں سے اچھے تعلقات ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آن لائن ویزا پاکستان کو دنیا کے لیے کھولنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مذہبی، ساحلی، تاریخی، ثقافتی سیاحت کا مرکز بن سکتا ہے، اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات رقبے کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ سے دگنے ہیں، جو کہ دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کے لیے خاص طور پر کشش کا باعث بنتا ہے۔ حکومت نے اس سال جنوری میں سیاحوں کے لیے نئی ویزا پالیسی کا اعلان کر دیا تھا، جس کے تحت غیر ملکی سیاحوں کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں اجازت نامے کے بغیر داخلے پر پابندی کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے خاص توجہ دے رہی ہے، اور اس سلسلے میں ویزا پالیسی میں نرمی سمیت متعدد اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ غیر ملکی سیاحوں کو راغب کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھی علی فرقان نے اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے سینئر صوبائی وزیر، جن کے پاس سیاحت کی وزارت ہے، سے خصوصی بات چیت کی ہے۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہمارے نمائندے علی فرقان نے ان سے پوچھا کہ نئی حکومت سیاحت کے فروغ پر خاص توجہ دے رہی ہے، اس حوالے سے اب تک کیا اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں؟ تو صوبائی وزیر عاطف خان نے بتایا۔
سب سے پہلے تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ ٹوریزم امپورٹنٹ کیوں ہے۔ اور یا اس کو پہلی دفعہ اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کے لیول پہ ٹاسک فورس بنانا، وہ خود اس کو چیئر کرتے ہیں، ٹوریزم بورڈ بنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے ٹوریزم کا، لیکن کبھی اس کو نیشنل لیول پہ یا پرائم منسٹر کے لیول پہ یا اس لیول پہ کبھی اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی۔ ملکوں کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ پہاڑ ہیں، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس دریا ہیں، اسکیئنگ کی جگہ ہیں، ریلیجس ٹوریزم ہے، بدھزم کے حوالے سے بہت بڑی سکوپ ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو توجہ دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پوٹینشیل ہے اس میں روزگار دینے کا، سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹوریزم پوری دنیا میں، گورنمنٹ کو ریونیو مل سکتا ہے اس سے، ٹیکس مل سکتا ہے جو کہ عوام پہ لگ سکتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ پرسیپشن چینج کا کہ پاکستان کا یا ہمارے صوبے کا، یہ پوری دنیا میں یہ ایک تاثر ہے کہ جی یہاں پہ سارے دہشت گرد ہیں، یہاں تو صرف بم دھماکے ہی ہوتے ہیں، یہاں پہ تو صرف اغوا برائے تاوان ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مسئلے تھے لیکن الحمدللہ ابھی وہ کافی ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم توجہ دے رہے ہیں اس پہ۔ اور بڑی بڑی کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، ایک تو ہم نئی ڈیسٹینیشنز، نئی جگہ ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم 20 نئی ڈیسٹینیشنز بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ اگلے 5 سالوں میں، 5 ہم نئی اسکی ریزورٹ بنا رہے ہیں، ٹورزم پولیس ہم ٹورسٹ کی فیسلٹی کے لیے ٹورسٹ پولیس ہم بنا رہے ہیں۔
بالکل نئی پولیس ہوگی یا جو ایگزسٹنگ پولیس ہے انہی میں سے؟
اس وقت جو ایگزسٹنگ پولیس ہے، جس طرح موٹر وے میں ہے کہ انہی سے ان کے اسکروٹنی ہوگی، جو پولیس میں نئے لوگ آئے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوں، جن کا مینٹل ایسا ہو، ایپٹیچیوڈ ایسا ہو کہ ان کا طریقہ کار ٹورسٹ سے ڈیل کرنے کا، ان کو اردو، انگلش، مطلب یہ ساری چیزیں دیکھ کے کرائیٹیریا ہوگا جس پہ ہم پہلے وہاں سے ٹرانسفر کریں گے، پھر اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر نئے لوگ بھی بھرتی ہو سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ میں لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے ٹورسٹ کو کہ وہ محفوظ ہے، وہ اچھے طریقے سے اسے ڈیل کریں گے، تو وہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بنا رہے ہیں۔ ٹورزم اتھارٹی ہم نے بنا لی ہے جس میں سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے، اور وہی اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرائیں گے ملک کو پراپر ایک برانڈ کے طور پہ، جس طرح مختلف ممالک میں ہوتا ہے، ملیشیا ٹرولی ایشیا یا انکریڈیبل انڈیا، امیزنگ تھائی لینڈ، وہ پراپر ایک مارکیٹنگ کمپین چلائیں گے تاکہ پاکستان کو ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اٹریکٹ کیا جا سکے لوگوں کو یہاں پہ لانے کے لیے۔
آپ نے مذہبی ٹورزم کی بات کی ہے، کچھ اسپیسیفکلی ہمیں بتا سکیں گے آپ کے کن کن ایریاز کو آپ جو ہے کھول رہے ہیں مذہبی ٹورزم کے حوالے سے؟
اس طرح ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو، لیکن بدھسٹ جو ریلیجن ہے، بدھزم ریلیجن جو ہے، اس کی سب سے زیادہ پرانی جگہ ہمارے اس صوبے میں اور اس خطے میں ہے، ٹیکسلا میں ہے، مردان میں ہے، سوات میں ہے، 2000 سال 2500 سال پرانی یہاں پہ ان کی عبادت گاہیں ہیں، یہ تخبئی میں جو ہے یہ ان کی یونیورسٹی تھی، کوریا میں جو بدھزم پھیلا ہے وہ یہیں سے پھیلا ہے، اور ہمارے صوبے میں 6000 سائٹس ہیں، تو مطلب یہ ایسی ان کی مقدس مقامات ہیں۔ اب یہ ایسا ایک اثاثہ ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم نے پراپرلی اس کو مارکیٹ کرنا ہے، اور ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ان ملکوں کے سفیروں سے، ان کے ٹوریزم بورڈ سے ہم ان ٹچ ہیں، تاکہ ان کے لوگوں کو یہاں لا کے ان کو یہ جگہ دکھائی جا سکے کہ یہاں سے وہاں سے اور لوگ آ سکیں، اور ہمارا یہاں پہ ایک سپینڈنگ ہو، لوگ وہاں سے آئیں، یہاں پہ ہمارا کاروبار بڑھے، اور وہ اپنی مذہبی رسومات جو بھی ان کی ہیں وہ اپنے طریقے سے ادا کر سکیں۔
کچھ ہمیں آپ بتا سکیں گے کہ اس ٹوریزم انڈسٹری کے فروغ کے حوالے سے آپ نے کچھ ٹارگیٹس رکھے ہوئے ہیں، کتنے عرصے میں اتنی جو ہے وہ ٹوریزم پاکستان میں آئے گی، کتنا اس کے پاکستان کی جو ریونیو ہے، جو معیشت میں کتنی جو ہے اس کی انپٹ شامل ہے؟
دیکھیں، اس میں کچھ تو بڑے بڑے اسٹیپ ہم نے ابھی لیے ہیں، مثال کے طور پہ 175 ممالک کے لیے ای ویزا شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد 50 ممالک کے لیے ویزا آن ارائیول ہو گیا ہے، لوگ آ سکیں گے۔ اب یہ پہلے جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو ہم ٹھیک کریں نا، مثال کے طور پہ سیکیورٹی کی سچویشن ٹھیک نہیں تھی یہاں پہ، ابھی الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو گئی ہے، ویزے کی پرابلم ہے جو کہ حل ہو جائے گی، اور بیسک انفراسٹرکچر بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ تعالی ہماری تو ہوپ بہت ہے، ایگزیکٹلی اگر نمبر میں آپ کو بتاؤں تو ہو سکتا ہے اس وقت ایگزیکٹ نمبرز کیلکولیٹ نہ ہوئے ہوں، لیکن ایک امید ہے اربوں روپے کی ہمیں فورن ایکسچینج آ سکتا ہے اس سے، اور وہ ہم سے کچھ لے کے تو نہیں جا رہا، وہ جائے گا اگر اس کی یہاں اچھی اچھی ٹریٹمنٹ ہوگی، اچھی ڈیلنگ ہوگی، تو وہ پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج لے کے جائے گا، پرسپشن پاکستان کا چینج ہوگا انشاءاللہ۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف ممالک جنہوں نے اپنے آپ کو ٹوریزم میں منوایا ہے، وہ بہت ساری اپنی کلچرل ایکٹیویٹیز کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اٹینڈ کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں، خاص طور پہ جو ٹوریزم سیزن ہے اس میں کس قسم کے فیسٹیول، کس قسم کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ آپ؟
ہر ایک ملک کے اپنے کچھ پلس پوائنٹس ہوتے ہیں، یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہر ایک ملک کا۔ کسی کے پاس بیچ ہے، کسی کے پاس ریلیجن ہے، کسی کے پاس دریا ہے، کسی کے پاس ایڈونچر ٹوریزم ہے۔ ہمارے پاس بھی ایک ہمارا کلچر، آپ جس طرح بتا رہے ہیں، ہمارے کھانے، ہمارا کلچر، وہ بالکل یونیک ہے، ہمارے لوگ مہمان نواز ہیں۔ تو ہم لوگ روایات کو بھی اور فوڈ کو بھی اور کلچر جو بھی چیزیں ہیں اس سے جب کوئی آتا ہے تو ایک پورا ایک پیکج ہوتا ہے اور لوگ ایک پوری یادیں لے کے جاتے ہیں ایڈونچر ٹوریزم کا۔ مثال کے طور پہ دنیا میں جتنے بڑے پہاڑ ہیں اس میں سے 4 پاکستان میں ہیں، تو ایڈونچر ٹوریزم کا بہت زیادہ یہاں پہ سکوپ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، صرف ایک چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ پراپرلی اس کو پاکستان سے باہر پروجیکٹ کرنا، پروموٹ کرنا، پاکستان کی پرسپشن کو چینج کرنا، یہ اصل چیلنج ہے۔
بہت شکریہ عاطف خان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے خیبر پختونخوا کی کابینہ کے سینئر وزیر، اور ہمیں اپنی حکومت کی سیاحت کے حوالے سے جو ترجیحات ہیں وہ اور اس کے حوالے سے اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں اس بارے میں بتا رہے تھے۔
دنیا بھر کے سمندر آلودگی کا شکار ہیں، خاص طور پر پلاسٹک کے کچرے نے سمندری ماحول کو آلودہ کر کے سمندری حیات کی بقا کے مسائل پیدا کر دیے، جبکہ اس سے ساحلی علاقوں میں رہنے والے صحت کی پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بھارت کے اہم تجارتی شہر ممبئی میں 18 ساحلی علاقے ہیں جو سمندری اور خشکی کے کچرے سے بری طرح متاثر ہیں۔ ایک بھارتی شہری اور وکیل افروز شاہ نے ان ساحلوں کو کچرے سے پاک کرنے کی مہم شروع کی۔ انہوں نے اس مہم میں ہزاروں رضاکاروں کی مدد سے ممبئی کے وارسووا ساحل سے گزشتہ 3 برسوں میں 2 کروڑ کلوگرام کچرا صاف کر دیا، اور اب وہ ممبئی کے دوسرے ساحلی علاقوں میں اپنی صفائی کی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وارسووا ساحل پر اپنا بچپن بتانے والا ایک نوجوان افروز شاہ جب اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وکیل بن کر اپنے گھر رہنے کے لیے لوٹا تو اپنے بچپن کے دور کے خوبصورت ساحل کو بری حالت میں دیکھ کر اس کا دل تڑپ گیا۔ وہ اپنے ماضی کے ساحل کو لوٹانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے بہت محنت اور سرمایہ چاہیے تھا، اور کوئی ادارہ بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن افروز شاہ مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دوستوں اور بستی والوں کی مدد سے ساحل کی صفائی کا عزم کیا۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اپنی کہانی سناتے ہوئے افروز شاہ نے بتایا کہ چھوٹے پیمانے پر شروع ہونے والی صفائی کی اس مہم میں سب سے پہلے اس کے ایک بزرگ پڑوسی ہربنش ماتھور شامل ہوئے، اور ان دونوں نے روزانہ ساحل سے پلاسٹک کا تھوڑا تھوڑا کچرا اپنے ہاتھوں سے سمیٹنا شروع کیا۔ انہیں ساحل کی صفائی کرتے دیکھ کر آس پاس کے دوسرے لوگوں میں بھی جذبہ پیدا ہوا، اور پھر دیکھتے دیکھتے 2 افراد سے شروع ہونے والی اس مہم میں ہزاروں افراد کی ایک رضاکار ٹیم کی شکل اختیار کر لی۔ افروز شاہ نے بتایا کہ 2016 میں اقوام متحدہ نے ان کی مہم کو ساحلی صفائی کی دنیا کی سب سے بڑی مہم قرار دیا تھا، اور انہیں چیمپئن آف دا ارتھ کے ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔ تو جناب، ارتھ ایوارڈ کی کہانی ہم نے آپ کو اس لیے سنائی کیونکہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک ہمیں پاکستان کے ایک صحافی کو AFP کیٹ ویب ایوارڈ ملنے کی رپورٹ سنا رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اور نگت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ ہم بات کریں گے پاکستان کے فری لانسر رپورٹر ہیں اسد ہاشم، جن کو فرانسیسی خبر رساں ادارہ AFP کی جانب سے کیٹ ویب پرائز 2018 کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اسد ہاشم کو ایوارڈ پاکستان میں بسنے والے پختونوں اور ملک میں توہینی رسالت جیسے حساس معاملات کی رپورٹنگ پر دیا گیا۔ 33 سالہ اسد ہاشم نے پاکستان میں مقیم پختونوں اور دیگر اقلیتوں کے حوالے سے بھی متعدد رپورٹس بنائے جو پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے۔ ان رپورٹوں میں پاکستانی طالبان کی پیدائش، لاپتہ افراد کے حوالے سے تحقیقی رپورٹ اور جنوبی وزیرستان کے حوالے سے بھی رپورٹیں شامل ہیں۔ اسد ہاشم نے اپنی رپورٹس کی تیاری میں کافی محنت کی اور بہت سے خطرات کا سامنا کیا۔ ان کی رپورٹس اکثر انتہائی حساس معاملات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اگر ہم ایوارڈ کی بات کریں تو مذکورہ ایوارڈ کی مالیت $3,400 ہے، جسے ہر سال ایشیا میں مشکل حالات میں کام کرنے والے صحافیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایوارڈ 2007 میں وفات پانے والی خاتون صحافی کیٹ ویب کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے 64 برس کی عمر میں 2007 میں وفات پائی۔ اے ایف پی کی بہترین نمائندوں میں سے ایک تھیں۔ اپنے 4 دہائیوں پر پھیلے ہوئے کیریئر کے دوران انہوں نے ایشیا پیسیفک کے خطے میں بہادری اور جوش و خروش کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنی ساکھ بنائی۔ یہ انعام اے ایف پی فاؤنڈیشن کی طرف سے اسی کی یاد میں دیا جاتا ہے، جو ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے اور جس کا مقصد دنیا بھر میں صحافت کے اعلیٰ معیار کو فروغ دینا ہے۔ اس سال یہ ایوارڈ پاکستانی صحافی اسد ہاشم کو 26 مارچ کو اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب میں دیا گیا۔ اس موقع پر ریڈیو نیوز نیٹورک کی نمائندہ انیلا انصاری نے اسد ہاشم سے گفتگو بھی کی ہے، آئیے آپ کو ان کی گفتگو سنواتے ہیں۔
اسد ہاشم، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو یہ ایوارڈ جیتنے کے لیے، تو کچھ بتائیے کہ یہ جو کیٹ ویب پرائز ہے یہ کیا ہے اور کن جرنلسٹ کو یہ ایوارڈ کیا جاتا ہے؟
یہ کیٹ ویب پرائز جو ہے یہ ایک صحافی ہوتی تھیں، کیٹ ویب، شی پاسڈ اوے ان 2007، شی از ون آف دی موسٹ ویل نون کانفلکٹ رپورٹرز ان ایشیا پیسیفک اینڈ اسپیشلی ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا۔ یہ ویری ینگ ایج یہ ویتنام گئی تھیں، اس وقت ان کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، ان کو بس پتا تھا کہ وہ ایک صحافی تھی اور وہاں پہ جنگ چل رہی تھی، تو وہ وہاں پہ پہنچے اور ان کا کریئر وہاں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر اگلے 30-40 سال کے لیے انہوں نے رپورٹنگ کی، انہوں نے کیمبوڈیا میں بہت رپورٹنگ کی، تھائی لینڈ میں اور دیگر جگہوں میں روز ٹو دا رینکس، شروع انہوں نے UPI کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اے ایف پی کی طرف آئی تھیں۔ جو اوارڈ ہے وہ ان صحافیوں کو دیا جاتا ہے یا صحافیوں کو دیا جاتا ہے جو کہ ایسے ممالک میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے رپورٹنگ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ یا تو کانفلکٹ ہو یا پھر کوئی ڈینجرس انوائرمنٹ ہو، ویدر فرام یو نو اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرس۔ اس میں جو پاس ونرس تھے پاکستان سے، ان فیکٹ دیر از بن آئی ایم دا سیکنڈ ونر فرام پاکستان، پہلے ونر مشتاق یوسفزائی صاحب ہیں جو کہ دی نیوز کے لیے لکھتے ہیں اور انہوں نے طالبان کو، افغان طالبان کو اور پاکستانی طالبان کو بہت سالوں کے لیے کور کیا ہے، اینڈ ہی ہیز فیسڈ مینی ڈینجرز۔ آل آف دی ادر رپورٹرز ایز ویل ہیو رپورٹڈ آن آل سارٹس آف تھریٹس، تھنگس ٹو ڈو ود گورنمنٹ، تھنگس ٹو ڈو ود انٹیلیجنس ایجنسیز، تھنگس ٹو ڈو ود نان اسٹیٹ ایکٹرز، آرم گروپس، آل سارٹس آف تھنگس، ڈرگ اسمگلنگ، آل آف اٹ۔ تو ایسے رپورٹرز کو دیا جاتا ہے۔ میں نے جو کام کیا تھا اس ایوارڈ کے لیے وہ تھا پشتون تحفظ موومنٹ پہ، میں نے ایک سیریز کی تھی جس کے لیے میں ساؤتھ وزیرستان بھی گیا تھا، وہاں پہ میں نے لینڈ مائنز کی لیک آف کلیئرنس کے اوپر ایک اسٹوری کی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے انفورس ڈسپیرنسز پہ ایک انویسٹیگیشن کیا تھا اور دیگر اور میں نے اسٹوریز کی تھیں، کچھ میں نے اور ایشوز پہ بھی، جوڈیشل سسٹم پہ، فیئر رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل پہ۔ پرائمرلی میرا جو کام ہے وہ رائٹس ایشوز پہ فوکس کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں سیکورٹی ایشوز پہ بھی۔
اسد، میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو پرائز ہے یہ آپ کو آپ کے جرنلسٹک ورک میں کس طرح مدد دے گا؟
میں اس پرائز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ صرف مجھے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی صحافی کمیونٹی کے لیے حوصلہ افزائی والی بات ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کو ان کے کام کو ریکگنائز کری ہے اور جن پریشرز میں وہ کام کر رہے ہیں، ہم سب کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، وہ اس کو ریکگنائز کری ہے۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے اور جہاں تک میری نظر ہے، میں اس پرائز کو ایک فرد کے طور پہ نہیں ریسیو کرتا، میں اس چیز اس سوچ سے ریسیو کرتا ہوں کہ یہ ایک ریکگنیشن ہے سب پاکستانی صحافیوں کا کہ ہم سب کس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور کن پریشرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
آپ جن سبجیکٹس پہ آلریڈی ٹاپکس پہ کام کر رہے ہیں، جن کو کور کر رہے ہیں، جن ایشوز کو، کیا آپ آئندہ آنے والے ٹائم میں بھی انہیں ایشوز پہ کام کریں گے یا کچھ اور ایشوز بھی اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں؟
جو چیز سامنے آتی ہے ہمیں کور کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو، چاہے وہ بری ہو، چاہے اس کے اندر پریشر ہو، چاہے وہ نہ ہو۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جیسے انگریزی میں بولا جاتا ہے ٹروتھ ٹیلنگ، تو وہ ہمارا کام ہے اور وہ میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا، ابھی بھی میں اسٹوریز کر رہا ہوں۔ کوئی صحافی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اسی قسم کے کیسز ہوتے رہیں تاکہ ہم کام کرتے رہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ایسے کیسز نہ ہوں اور مجھے نہ کرنا پڑے، لیکن جب تک ایسی زیادتیاں ہوں گی انشاءاللہ میں اور دوسرے دیگر صحافی ہم موجود ہیں یہاں پہ ان کو کور کرنے کے لیے۔
تو یہ تو بات ہوئی پاکستان میں جرنلسٹ کو ملنے والے ایوارڈ کے حوالے سے، تو اب بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی اگلی رپورٹ ہے انوائرنمنٹل فلم فیسٹیول کے بارے میں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ماحولیاتی خطرات بڑھ رہے ہیں اور یہ اقوام متحدہ کا انتباہ ہے۔ عالمی ادارے نے یہ انتباہ ماحولیات سے متعلق اپنی نئی رپورٹ میں دیا جو کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں عالمی کانفرنس کے موقع پر جاری کی گئی۔ گلوبل انوائرنمنٹ آؤٹ لک کے عنوان سے یہ رپورٹ اقوام متحدہ ہر چند سال کے بعد جاری کرتی ہے اور اس سلسلے کی یہ چھٹی رپورٹ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا بھر میں انسانوں کی غیر صحت مند سرگرمیوں کے نتیجے میں دنیا کے ماحول کو سخت نقصان پہنچا ہے اور اس سے انسانی معاشرے کی ماحولیاتی بنیادیں منہدم ہو رہی ہیں۔ رپورٹ میں ماحولیاتی تبدیلیوں، دنیا بھر میں تیزی سے معدوم ہوتے جانور اور نباتات، انسانی آبادی میں بے تحاشا اضافے، آلودہ فضا اور پلاسٹک، نامیاتی کھاد اور پانی میں ہارمونز میں تبدیلی لانے والے کیمیائی مواد کی موجودگی کو دنیا، اس کے ماحول اور اس کی آبادی کے لیے سنگین خطرات قرار دے دیا گیا۔ رپورٹ ایمسٹرڈیم اور لندن سے تعلق رکھنے والے دو انوائرنمنٹل سائنسدانوں جوئیتا گپتا اور پال ایکنز نے مرتب کی۔ خبر رساں ادارے نے ایسوسیٹڈ پریس سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں فضائی آلودگی کے باعث ہر سال 70 لاکھ افراد موت کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ اس سے معاشروں کو $50 خرب سالانہ کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان کے بقول آبی آلودگی اور اس سے متعلقہ بیماریاں ہر سال مزید 14 لاکھ زندگیاں نگل جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 1.5 ارب انسانوں کو 2019 میں پینے کا صاف پانی مل رہا ہے، جنہیں 2000 تک یہ سہولت حاصل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کئی خطوں میں پانی کا معیار گر گیا ہے اور آبی آلودگی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ رپورٹ مرتب کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اگر انسان اپنے رہن سہن میں تبدیلیاں لے آئے تو دنیا کو دوبارہ رہنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو انوائرمنٹل فلم فیسٹیول 2019 کے بارے میں بتاتے ہیں۔ امریکہ کے دارالحکومت میں 27ویں انوائرمنٹل فلم فیسٹیول میں 100 سے زیادہ فلمیں پیش کی گئیں جو واشنگٹن ڈی سی کے 25 سے زیادہ مقامات پر دکھائی گئیں۔ ان میں زیادہ تر فلمیں ایسے موضوعات پر بنائی گئیں جو دنیا بھر میں ماحولیات پر انسانی اثرات سے متعلق ہیں۔ وائس آف امریکہ کی پینلوپ پاولو کی رپورٹ کی تفصیلات پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر، آئے سنتے ہیں۔
Humans go from being participants in the whole earth to being a dominant feature.
یہ جھلک ہے فلم اینتھروپوسین کی۔ یہ فلم اس 27ویں سالانہ ماحولیات سے متعلق فلموں کے میلے میں پیش کی گئی 100 سے زیادہ فلموں میں سے ایک تھی۔ اس ڈاکومنٹری فلم میں کرہ ارض پر انسان کے اثرات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس فلم کی ایک اور جھلک،
It is such a fundamental change in the way the earth is behaving that we need to communicate that as powerfully as possible to everybody.
زمین پر نظر آنے والی تبدیلیوں میں یہ انتہائی بنیادی تبدیلی ہے اور ہم جتنا ممکن ہو سکے اسے بھرپور طریقے سے دکھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک فلم ویلکم ٹو سوڈوم ہے، جس میں دنیا کے سب سے وسیع الیکٹرانک کوڑے کے مرکز کو دکھایا گیا ہے جو گھانا میں ہے، جہاں الیکٹرانک آلات کے لاکھوں پرزے الگ کیے جاتے ہیں اور اس کام میں نو عمر حتیٰ کہ بچے بھی زہریلے دھوئیں کی زد میں آتے ہیں۔ اسی طرح ایک فلم ریور اینڈ دا وال بھی تھی۔ اس کے فلم ساز بین ماسٹرز نے فلم کے لیے ریو گرانڈ کے ساتھ 1200 میل کا سفر طے کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کی گئی تو اس کا ماحولیات اور مقامی کسانوں پر کیا اثر ہوگا۔
Is the border on the river or is the border at the wall?
Without the water, we can't operate.
کیا سرحد دریا پر ہے یا دیوار پر؟ پانی کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے۔ اور صدر ٹرمپ کہتے ہیں،
We need strong borders. We have to stop drugs and crime and criminals and human trafficking.
ہمیں مضبوط سرحدوں کی ضرورت ہے، ہمیں منشیات اور جرم اور مجرموں کو روکنا ہوگا، اور ہمیں ان تمام چیزوں کو روکنا ہوگا جو ایک مضبوط دیوار روک سکتی ہے۔ فلم ساز ماسٹرز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دریائے ریو گرانڈ کے گرد دیوار، خاص طور پر ریو گرانڈ وادی کے زیر حصے میں، بہت سے جانوروں اور نباتات کے لیے پانی کی ترسیل روک دے گی جو دیوار کی ایک جانب پھنس کر رہ جائیں گے۔
They're building it through some national wildlife refuges and a bunch of really important habitat in this area.
وہ کہتے ہیں وہ اسے ملکی جنگلی حیات کی پناہ گاہوں کے درمیان تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ اس علاقے میں واقعتاً بہت اہم مقام ہے جو گزرگاہ ہے گاتے پرندوں اور تتلیوں کی اور چمگادڑوں کی۔ چنانچہ مقامی سطح پر اس دیوار کی وجہ سے بہت سو کا وطن ختم ہو جائے گا۔ فیسٹیول میں ایک فلم ایسی بھی ہے جو فائر فائٹرز یعنی آگ بجھانے والے عملے سے متعلق ہے۔ وائلڈ لینڈ نامی اس فلم میں ان فائر فائٹرز کو تربیت لیتے دکھایا گیا ہے جو بھاری لباس اور ساز و سامان کے ساتھ گھنٹوں آگ کے شعلوں سے لڑتے ہیں. وائلڈ لینڈ کے فلم ساز ایلیکس جبلانسکی کہتے ہیں,
You hear about the fires, but you don't necessarily hear about the firefighters until someone dies.
آپ آگ کی خبر تو سنتے ہیں, مگر ضروری نہیں کہ آپ اس آگ سے لڑنے والوں کے بارے میں بھی جان پائیں جب تک کہ ان میں سے کوئی مر نہ جائے. جبلانسکی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ان کی کہانی بھی بیان کی جائے کہ یہ لوگ آخر کیسے ہیں, تاکہ اگر کبھی جنگل میں آگ لگے تو اس کی فوٹیج دیکھ کر ہم ایک لمحے کے لیے ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں جو واقعتاً اس آگ کو بجھا رہے ہیں, تاکہ جنگلی حیات کو بچایا جا سکے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو نگہت امان کے پاس ہم چلتے ہیں جو کہ سوات میں سپورٹس گالا کے بارے میں ہمیں کچھ بتا رہی ہیں. جی نگہت,
سوات کی آپ نے بات کی, تو سوات تو ہم اپنے سامعین کو ہر ہفتے ہی لے کر جاتے ہیں اور مختلف وہاں پر جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ان سے بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو اس دفعہ ہم لے کر جا رہے ہیں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام سپورٹس گالا کا جو انعقاد کیا گیا ہے. اس میں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے سوات سے یہ رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
سوات میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک بار پھر اسپورٹس میلہ سجا دیا گیا, جس میں فٹ بال, ٹیبل ٹینس, باڈی بلڈنگ اور باکسنگ سمیت 29 گیمز شامل ہیں جن میں مرد و خواتین کھلاڑی حصہ لیں گے. اسپورٹس گالا کا انعقاد سوات کے مرکزی شہر منگورا میں فارم گراؤنڈ پر کیا گیا ہے, جہاں پر شائقین کی کثیر تعداد ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے, جن کا کہنا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے نہ صرف نئی نسل کو تفریح کے مواقع میسر آئیں گے بلکہ اس سے نوجوان منفی سرگرمیوں سے بھی محفوظ رہیں گے.
اس طرح کی صحت مند سرگرمیوں سے یہاں کے بچوں کو تفریح کے مواقع ملیں گے اور ساتھ ساتھ نوجوان منفی سرگرمیوں سے بھی محفوظ رہیں گے.
یہ انتظامیہ کا بہت اچھا اقدام ہے, اس سے کھیلوں کو فروغ بھی ملے گا اور کھلاڑیوں کو آگے جانے کا موقع بھی ملے گا.
کھیلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں میں خاصا جوش و خروش دیکھنے کو ملتا ہے, جن کا کہنا ہے کہ سوات سپورٹس گالا میں حصہ لے کر انہیں اپنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کرنے کا موقع میسر آیا.
یہ تو ہمارے لیے جو نیا جو ٹیلنٹ ہے وہ جو اوپر رہنے کے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہے اس کا, اور سب سے بہترین تو یہ ہے کہ سوات میں یہ پہلا بار ہوا ہے اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں.
میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو سب سے پہلے بہت اچھا قدم ہے, بہرحال اگر آگے یہ چلتا رہتا ہے تو بہت سارے کھلاڑی آ سکتے.
چیئرمین سپورٹس کمیٹی نے گالا کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی یہ سرگرمیاں سوات کے مختلف گراؤنڈز میں ہوں گی.
آج جو اوپننگ سیرمنی تھا جس میں تقریباً 29 گیمیں شامل ہیں, 9 گیمیں فیمیل کے اور باقی گیمیں میل کی ہیں. اس میں فٹ بال ہے, والی بال ہے, جو میجر گیم ہے سارے اس میں. انشاءاللہ آج ہی اس کی اوپننگ ہو گیا, ادھر ہاکی ٹورنامنٹ کرے گا, یہ باقی جو ٹورنامنٹ ہے فٹ بال اور کرکٹ وغیرہ جو ہے مختلف گراؤنڈ پہ کھیلے گا.
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سوات نے بتایا کہ صحت مند رہنے کے لیے کھیلوں میں حصہ لینا ضروری ہے. نوجوانوں کو مقامی سطح پر کھیلوں کے مواقع فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ ہر ممکن قدم اٹھائے گی.
اس ڈسٹرکٹ سپورٹس گالا میں 3 سال سے لے کر 18 سال تک اور مختلف گیمز جس میں فٹ بال, ہاکی, بیڈمنٹن, جوڈو, تائیکانڈو, کبڈی, مختلف گیمز میں 3 سال سے 18 سال کے بچوں کو مواقع پرووائڈ کیے گئے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کریں اور یہیں سے یہ نرسری بنے کہ وہ بعد میں جا کر نیشنل لیول کے سپورٹس مین بن سکے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ آڈینس بھی آئی ہوئی ہے, سوات کے لوگ عوام اور خصوصاً بچوں کو پازیٹیو سرگرمیوں میں انگیج کرنے کے لیے ان کو ہم نے اسسٹنس پرووائڈ کی, ان کے لیے وہ انوائرمنٹ کریٹ کی کہ وہ بجائے کسی نگیٹو پہ جا کر پازیٹیو سائڈ پہ اپنی سرگرمیوں کو انگیج کرے.
مقامی لوگ کہتے ہیں کہ سوات میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں, تاہم اگر یہاں کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں سامنے لانے کے مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ آگے جا کر ملک اور قوم کا نام روشن کرنے میں اہم اور نمایاں کردار ادا کریں گے. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, سوات.
یہاں پر ہم ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ایک دلچسپ خبر کے بعد ایک بڑی دلچسپ رپورٹ بھی آپ کو سنواتے ہیں. افغانستان میں افغان خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ساتھ نظر آتی ہیں, خاص زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو. 20 سالہ زہرا الہام کی ہی مثال لیجیے. زہرا الہام نے گزشتہ ہفتے ایک نئی مثال قائم کی جو ملک کی تاریخ میں ایک اہم باب ثابت ہوئی. انہوں نے بطور خاتون پہلی مرتبہ ملک کا سب سے مشہور میوزک ریالٹی شو افغان اسٹار آئیڈل کا مقابلہ جیت لیا. وہ یہ مقابلہ جیتنے والی پہلی خاتون ہے, ورنہ شو کے اب تک ہونے والے 13 سیزنز مردوں نے اپنے نام کیے. تو جناب اس اعزاز کی بات ہوئی تو اب آپ کو ہم ہالی ووڈ لیے چلتے ہیں. ہالی ووڈ کو ستاروں کی سرزمین کہا جاتا ہے, جہاں مشہور واک آف فیم پر شوبز کی دنیا سے منسلک سینکڑوں شخصیات کے ناموں کے ستارے آویزہ ہیں. لیکن ان ستاروں کے علاوہ بھی ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو ہالی ووڈ میں اپنے نام کا ستارہ پانے کی جستجو میں آتے ہیں. ثاقب الاسلام نے ایسے ہی کچھ جنوبی ایشیائی اور مسلمان فنکاروں سے ان کی اس جستجو کے بارے میں بات کی. ملتے ہیں اداکارہ, مصنفہ اور فلم اور ٹیلی ویژن ڈائریکٹر فوزیہ مرزا سے, جن کے لیے ہالی ووڈ تک کا سفر ذرا مختلف اور مشکل رہا, نہ صرف ان کے رنگ و نسل کے بارے میں بلکہ ان کی جنسی ترجیحات کے باعث بھی. رپورٹ سماعت فرمائیے.
ہالی ووڈ کی اس واک آف فیم پر تقریباً 2600 فنکاروں کے نام کے ستارے ہیں. یہاں ہالی ووڈ میں ہر سال لاکھوں لوگ اپنی قسمت آزمانے آتے ہیں. انہیں میں ایک ہیں فوزیہ مرزا, جو ایک اداکارہ, مصنفہ اور سٹینڈ اپ کامیڈین ہونے کے ساتھ ساتھ فلم اور ٹی وی ڈائریکٹر بھی ہیں.
یہاں پہ کوئی بھی آ سکتا ہے, they can make their dream come true. مشکل جو ہے pursuing the thing that you want even if other people don't like it, matlab friends, family, community.
Fauzia ke liye mushkilat kuch isliye bhi zyada rahi ki ek musliman aur pakistani najjad hote hue unhone apni hum jins parasti ka izhar khul kar kiya aur apni zati kahani batate hue maushre mein mukhtalif shanakht, rang, nasl, mazhab aur hum jins pasandi jaise mauzuat par baat karne ki koshish ki.
My mother wants to meet you.
Are you married?
No.
We should find you a husband.
But before that,
we must find Zainab a husband.
I think ke hamare culture mein to ye aisi kahaniyan jo hain wo sabse purani kahaniyan hain. Some of the boldest people were in the Mughal Empire. Some of the boldest people are Desis. Mujhe lagta hai ke ye hum wapas aa rahe hain apni kahaniyon pe.
I have never lied to you. You are lying to your mother.
Fauzia ne apni likhi hui feature film Signature Move mein Shabana Azmi ke sath ek musliman Pakistani ladki ka kirdar nibhaya jo apni maa se apne rishte chupati hai.
Does he have potential?
Is film ki screening duniya bhar mein 120 film festivals mein hui, jahan isne 13 awards bhi jeete hain. Lekin Fauzia ko is par shadeed manfi radde amal ka samna bhi raha.
I live these kahanis. To backlash to milta hai. Log, you can't please everyone. Kai logon ko pasand aayega aap kya bana rahe hain aur kai logon ko nahi pasand aayega. Lekin it has to be true to who you are.
اور یہاں لاس اینجلس میں ہالی ووڈ کے خواب لیے نئے آنے والوں کے لیے فوزیہ کا پیغام ہے.
ہر بندہ کا کہانی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وٹ ایور پارٹ آف انڈیا اور پاکستان اور ویدر یو ار بورن ہیئر, ویئر ایور یور فیملی از فرام, یو میٹر اینڈ یور اسٹوری میٹرز اینڈ ٹیلنگ یور اسٹوری میٹرز اینڈ اف دیٹس سم تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, ڈونٹ لیٹ اینی ون اسٹاپ یو.
ثاقب الاسلام, وائس آف امریکہ, ہالی ووڈ, کیلیفورنیا.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. تو اگلا ہم آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھنے والے ہیں, لیکن اس سے پہلے حسب معمول آپ کے لیے شوبز راؤنڈ اپ سے پہلے جو بہجت خبریں لے کر آتی ہیں زبردستی, تو تفصیلات ہم انہی سے معلوم کرتے ہیں. تو بتائیے بہجت جی, کیا خبریں آپ کے پاس آج؟
بہت شکریہ نگہت. آج بھی میرے پاس میں دو خبریں آپ کو سناتی ہوں. ایک دکھ بھری خبر ہے. ہوا یہ کہ پاکستان میں جمعے کی شام سے ہفتے کی رات گئے تک شاید ہی ملی نغموں کی کوئی ایسی محفل رہی ہوگی. 23 مارچ کی ہم بات کر رہے ہیں, جہاں سونی دھرتی, اللہ رکھے, قدم قدم آباد اور جیوے جیوے پاکستان جیسے نغمے سنے یا پڑھے نہ گئے ہوں. ان دونوں نغموں کی گونج پاکستان کے ہر قومی دن کے موقع پر سنائی دیتی ہے. اور اتفاق کیا ہوا کہ 23 مارچ یعنی ہفتے کو یوم پاکستان پر جب پاکستان بھر کے لوگ ان نغموں کو گنگنا رہے تھے، سن رہے تھے، انہیں لازوال بنانے والی شہناز بیگم کی خوبصورت آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ شہناز بیگم کی عمر 67 سال تھی اور وہ سابق مشرقی پاکستان اور آج کے بنگلہ دیش میں مقیم تھیں۔ ڈھاکہ ہی میں ان کا انتقال ہوا، انہیں دل کا دورہ پڑا جس سے وہ جان بر نہ ہو سکیں۔ شہناز بیگم 1952 میں ڈھاکہ میں پیدا ہوئی تھیں اور یہیں سے انہیں گانے کا شوق ہوا، اور جس عمر میں وہ اسکول جاتی تھیں اسی دور سے انہوں نے فن گائیکی پر توجہ دینا بھی شروع کر دی۔ کم عمری کے باوجود وہ اپنی خوبصورت آواز کی بدولت بنگلہ فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو گئیں، پاکستانی فلموں کے لیے بھی بہت سے گیت گائے، ملی نغموں میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا اور ایسا جگایا کہ متعدد ملی نغموں کو امر کر دیا۔ اور دوسری خبر ہے بھارت کی سیاست سے اور بھارت کی فلمی صنعت سے۔ بھارت کی سیاست اور گلیمر کا برسوں پرانا رشتہ ہے۔ ہر بار جب بھی انتخابات ہوتے ہیں بالی ووڈ کے کچھ نئے کچھ پرانے چہرے سیاست سے جڑ جاتے ہیں۔ اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ارملا مٹونڈکر بھی سیاسی میدان میں اتر آئی ہیں، جس کا آغاز انہوں نے بدھ کے روز کانگریس میں شمولیت کے باضابطہ اعلان کے ساتھ نئی دلی میں کیا۔ بھارت کے سرکاری خبر رسائی ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے حوالے سے مقامی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ ارملا کانگریس کے ٹکٹ پر شمالی ممبئی سے الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں۔ تو جناب یہ تھیں کچھ خبریں، اب ہم چلتے ہیں نگت کے پاس جو ہمیں بتائیں گی کہ آج شو بز راؤنڈ اپ میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ ایک خبر اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتی چلوں رپورٹ پر جانے سے پہلے، پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان کو تو سارے ہی جانتے ہیں، اب ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے اعزازی ڈگری سے نوازے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اعزازی ڈگری دینے کی جو تقریب ہے وہ 26 جون کو منعقد ہوگی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق راحت فتح علی خان نے ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جو جنوبی ایشیائی موسیقی کی پہچان بن گیا۔ انہوں نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم 7 سال کی عمر سے لینی شروع کی اور اب تک وہ 50 سے زائد البمز ریلیز کر چکے ہیں۔ راحت فتح علی خان نے دنیا بھر میں بے شمار کانسرٹس میں پرفارم کیا اور اس کے علاوہ وہ اب تک 50 سیریلز کے لیے ٹائٹل سانگ اور ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ کی فلموں کے لیے بھی سنگنگ کر چکے ہیں۔ ان کی موسیقی کے شعبے میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں ہی انہیں یہ اعزازی ڈگری سے نوازے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اب اسی خبر کے بعد اب ہم بڑھیں گے شوبز راؤنڈ اپ کی جانب، جسے پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اویس، تو آئیے سنتے ہیں۔
ہالی ووڈ کی کرائم ڈراما فلم لٹل ووڈز کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
What went wrong last time when you got caught? I forgot to be scared because I liked it too much.
You ever think about leaving?
اس فلم کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھوم رہی ہے جو مجبوریوں کے تحت جرائم کی دنیا کا رخ کر لیتی ہے۔ سنسنی سے بھرپور یہ فلم 19 اپریل کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ہالی ووڈ فیملی ڈراما فلم ڈورا اینڈ دی لاسٹ سٹی آف گولڈ کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
We're on to something big, Dora.
An ancient city made of gold. Parapata. And your mother and I are gonna prove it.
And me. I'm sorry. Sweetie, you're not going.
اس فلم کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھوم رہی ہے جو اپنے والدین کو بچانے اور سونے کے شہر کی پراسرار گتھی سلجھانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مشن پر روانہ ہو جاتی ہے۔ یہ فلم 2 اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ امریکی باکس آفس پر دہشت ناک فلم اس نے تہلکہ مچا دیا۔ اس فلم نے باکس آفس پر 9.83 ارب روپے سے زائد کا بزنس کر کر پہلی پوزیشن سنبھال لی، جبکہ کیپٹن مارول دوسرے اور ونڈر پارک تیسرے نمبر پر ہیں۔ سسپنس اور خوفناک مناظر سے بھرپور اس فلم کی کہانی ایک سیاہ فام خاندان کے گرد گھوم رہی ہے جو پراسرار واقعات کے نرگے میں آ جاتا ہے۔ ہالی ووڈ کی کمپیوٹر اینیمیٹڈ فلم مسنگ لنک کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔
I offer you a glimpse of a legendary creature. Lost in time. Neither ape nor man,
but a giant. He's had many names.
Actually, I go by Susan.
اس فلم کی کہانی ایک ایسے کردار کے گرد گھومتی ہے جو خود کو دنیا کا سب سے بڑا جاسوس تصور کرتا ہے اور ایک پراسرار مخلوق کی کھوج لگانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ایڈونچر سے بھرپور یہ فلم 12 اپریل کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ہالی ووڈ کی نئی ایکشن تھریلر فلم جان وک چیپٹر 3 کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
You have no idea what's coming.
I trust you understand the repercussions if he survives.
John Wick, excommunicado, is now in effect.
You shouldn't be here.
एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म की कहानी निशानेबाजी के माहिर एक ऐसे स्नाइपर के गिर्द घूम रही है जो एक हाई प्रोफाइल मर्डर करने के बाद अपनी जान बचाने के लिए भाग दौड़ता है। ये फिल्म 2015 में बनाई जाने वाली एक्शन फिल्म जॉन विक का तीसरा हिस्सा है। वाज़ह रहे कि ये फिल्म 17 मई को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।
शोबिज राउंड अप के साथ ही इस हफ्ते का सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा। आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ स्टूडियो इंजीनियर एहसन के साथ निगहत अमान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔